الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات میں مختلف جمعوں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جب معاشرے کے حالات خراب ہو جائیں اور لوگ اس خرابیوں سے پریشان ہوں، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں طرح طرح کے بحران آئے ہوئے ہیں، مہنگائی نے غریبوں کے لیے دال روٹی کا انتظام بھی مشکل بنا دیا ہے، اور سیاسی سطح پر ایک افراتفری کا ماحول ہے. تو ایسے مواقع پر قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ جب معاشرہ خراب ہو جائے تو معاشرے کی خرابیوں کا بہت تذکرہ کرتے رہنا، اس سے بعض اوقات فساد پھیلتا ہے. لہذا ایسے ماحول میں ہر انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے اوپر نظر ڈال کر اپنی اصلاح کی کوشش کرے. سورہ مائدہ کی آیت میں نے پڑھی تھی اور اس کی کچھ تشریح بھی پیش کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، یعنی اپنے حالات کی اصلاح کرو، اپنی ذات کے حالات کی اصلاح کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ وہاں بتائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے. اور چونکہ معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا، تو اگر فرد درست ہو جائے، افراد درست ہو جائیں اور ہر فرد اپنی اصلاح میں لگ جائے، اصلاح کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تو کم از کم ایک آدمی ٹھیک ہو گیا اور دوسرا بھی اگر اپنے اس فریضے کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا ٹھیک ہو گیا. اس طرح چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں اور پھر پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جس طرح ڈھرا چل رہا ہے ہر ایک آدمی سمجھتا ہے اس میں ٹھیک چل رہا ہوں. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھی کچھ عیوب ہیں، میرے اندر بھی کچھ خرابیاں ہیں اور مجھے ان کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ غفلت بری بلا ہے، اور جب تک انسان غافل رہے خود اپنے نفس، اپنے آپ سے، اپنی اصلاح سے، تو پھر उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। जैसे एक शख्स बीमार है लेकिन वो अपने आप को बीमार मानता ही नहीं, किसी अपने अपने आप को बीमार नहीं मानता हालांकि है बीमार। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। अल्लाह बचाए, जो आजकल कैंसर की वबा पहले बहुत ज़्यादा कैंसर होने लगा है, अल्लाह ताला महफूज रखे हर इंसान को हर मुसलमान को। इतनी तकलीफदेह बीमारी है लेकिन जब होती है अंदर तो शुरू में उसका एहसास भी नहीं होता। जब एहसास नहीं होता तो इलाज की भी फिक्र नहीं होती। और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर अंदर परवरिश पाती रहती हैं और इंसान समझता नहीं कि मैं बीमार हूं। जब बीमार का बीमारी का एहसास ही नहीं है तो इलाज कैसे करेगा। ये सूरत हाल हमारी बनी हुई है कि हम लोग गफलत का शिकार हैं अपनी रूहानी बीमारियों से, यानी दीन के खिलाफ हमारे अमाल जो सरजद हो रहे हैं उनकी तरफ कोई फिक्र नहीं है कि ये मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। जो शख्स दफ्तर में बैठकर रिश्वत ले रहा है, जैसे कि आजकल दफ्तरों में बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता, उसको कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूं। वो काम कर रहा हूं जो मुझे जहन्नम की तरफ ले जाएगा। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में है, कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन लिया जा रहा है, कभी ख्याल ही नहीं आता कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला का गुनाह कर रहा हूं, बंदों के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, उसकी वजह से पूरा मुल्क बदहाली का शिकार है। आज अगर हमारे मुल्क की आमदनी जितनी आमदनी ने अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है कुदरती वसाइल की शक्ल में और मुख्तलिफ ज़राए से, अगर वो आमदनी अगर रिश्वत ख़त्म हो जाए मुल्क से, तो वो सारी आमदनी जो रिश्वत में जा रही है वो अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च हो, तो उस सूरत में ये महंगाई ना हो। लेकिन जो रिश्वत लेने का आदी बन गया है तो उसको फिक्र ही नहीं, न इस बात की फिक्र है कि जहन्नम में जलना पड़ेगा, न इस बात की फिक्र है कि यह हराम माल जब मेरे आमदनी में दाखिल होगा तो जो लुकमा मैं खाऊंगा वो हराम का लुकमा होगा, उससे जो गोश्त उगेगा वो जहन्नम की गिजा है। वो जैसे कुरान हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहमुन नबत मिन हरामिन अहक बिन्नार औ कमा कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गोश्त जो इंसान के जिस्म पर रिश्वत लेकर उगा वो गोश्त जहन्नम का गोश्त है, जहन्नम की गिजा है, वो जहन्नम खाएगी उसको। ना तो इसकी फिक्र है और ना इस बात की फिक्र है कि इस तरह मैं मुल्क व मिल्लत का कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूं। उसके लिए गफलत का, इससे गफलत है, गफलत मुकम्मल गफलत। ये तो मैंने एक मिसाल दी है रिश्वत की। बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो बज़ाहिर देखकर देखने में दीनदार नज़र आने वाले, नेक नज़र आने वाले, वो भी गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। पाबंदे सौम व सलात, नमाजी, मस्जिदों में आने वाले, मस्जिदों में जमात के अंदर शामिल होने वाले, सफे अव्वल में बैठने वाले, वो भी इसमें मुस्तस्ना नहीं। नजर का इस्तेमाल, नजर का गलत इस्तेमाल के किसी भी नामहरम जिंदा को या नफ्स की तस्वीर को लज्जत लेने की गरज से देखना, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों का जिना करार दिया। और आज के माहौल में खास तौर पर जब से ये मोबाइल आए हैं, इनको स्मार्ट मोबाइल कहा जाता है और अरबी में उसका तर्जमा करते हैं अल हातिफुज़की, तो वो हकीकत में अल हातिफुज़की नहीं, अल हातिफुद्दनी। वो इंसान को इरादी या गैर इरादी तौर पर गुनाहों में मुबतला करता है। इसलिए अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार दीनदार नमाजी लोग भी उसमें इस फितने में मुबतला हो जाते हैं, लेकिन बस औकात उसकी फिक्र नहीं होती कि मैं ये क्या कर रहा हूं, इसका क्या नुकसान है। इससे इंसान की इबादतों का नूर सलब हो जाता है बदनजरी से, लेकिन मुबतला है और फिक्र नहीं कि किस तरह मैं इस्लाह करूं। लिहाजा सबसे पहली चीज जो इस्लाह के लिए जरूरी है वो अपने आप को गफलत से निकालना, अपना जायजा लेना, सुबह से शाम तक की जिंदगी को जांचना कि कहां कहां मैं ठोकर खा रहा हूं। अल्लाह ताला ये फिक्र पैदा फरमा दे और इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, एक ताबेई फरमाते हैं कि मैंने 70 से ज्यादा सहाबे किराम से मुलाकात की, सहाबे किराम से जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबतें उठाई, उनसे ज्यादा अफजल अंबिया के बाद कोई और है नहीं। कहते मैं 70 से ज्यादा सहाबे किराम से मिला हूं और ऐसे सहाबे किराम से मिला हूं जिनमें से हर एक को अपने बारे में यह खतरा था कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं। वो सहाबी जिन्हें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के चंद लम्हात भी पा लिए तो उस सोहबत के असरात उनकी जिंदगी में नुमाया थे, लेकिन उसके बावजूद वो डरते थे कि मेरे अंदर निफाक तो नहीं पैदा हो गया। तो उनके अंदर इस्लाह की फिक्र हर वक्त मौजूद थी, गफलत से वो मुबर्रा थे। अपने अयूब की फिक्र में रहते थे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया पर उनकी हुकूमत है और एक मरतबा अच्छी कबा, खूबसूरत कबा पहनकर तशरीफ लाए जुमा के लिए और खुतबा दिया। खुतबा देकर नमाज की जब तकमील हुई तो फौरन वो कबा जो पहनी हुई थी खूबसूरत वो उतारी और अपने कंधे पर पानी की एक मश्क सवार की और लाकर किसी एक खातून, बेवा खातून थी, उनके घर में जाकर पानी भरा। लोगों ने कहा जी ऐन इसी वक्त में जुमाही के बाद ये क्या करने की जरूरत थी ये काम, कि खातून के पास मश्क भर के ले गए पानी की। तो कहा कि असल में जब मैंने वो कोबा पहनी तो मुझे अपने अंदर उजब का शुबा पैदा हुआ। उजब कहते हैं अपने आप को पसंद करना कि मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत अच्छी कबा मैंने पहन रखी है, खूबसूरत लग रहा हूंगा, लोग मुझे देखकर मुझे बड़ा समझेंगे, अमीरुल मोमिनीन समझेंगे। یہ خیال میرے دل میں آ گیا تھا. تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا کہ تو تو اس لائق ہے کہ مشک کندھے پہ رکھ کر اور لوگوں کو پانی پلائے. ہر آن ہر لمحے ان کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر رہتی تھی. تو سب سے پہلی سیڑھی اصلاح کی یہ ہے کہ انسان غفلت سے نکلے. اس غفلت سے نکل کر پہلے یہ سمجھے کہ میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اور بشر اور انسان ہونے کے ناطے مجھ سے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی. پہلے یہ بات تو دل میں بٹھائے کہ میرے اندر بھی غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں کی مجھے اصلاح کرنی چاہیے. اب جب کہ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے، صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت ہی اونچا ہے. وہ فاروق اعظم جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری سنی. صرف خوشخبری نہیں سنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا. لیکن شہادت کے وقت ابھی موت نہیں آئی تھی تو لوگ جا کے تعریف کر رہے تھے کہ جی آپ تو مہاجرین اولین میں سے ہیں، آپ اتنے بڑے، آپ کے فضائل ہیں، صحابہ کرام، آپ صحابی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جہاد کیے، سارے فضائل بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو اس پر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں پہنچ کر برابر سرابر چھوڑ دے، کہ نہ مجھے ثواب ملے نہ کنجے عذاب ہو، میں تو اس پر بھی راضی ہوں. اس درجہ خوف آخرت کا. تو ان کا مقام تو اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو تو ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن ہر انسان یہ تو جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں، اور ان خرابیوں کی اصلاح کی فکر پیدا کر لے. جیسے اگر کسی بیماری کا احساس ہو جائے اور بیماری تکلیف دہ ہو تو اس وقت تک انسان چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ کسی معالج کے پاس نہ جائے کہ بھائی وہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، میں اس کا کیا علاج کروں. پھر معالج بتائے گا تو اس کی دوا کرے گا، چاہے وہ آپریشن ہی تجویز کر دے جس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو بجائے اس سے ناراض ہونے کے وہ چیر پھاڑ کرے گا، لیکن ناراض ہونے کے بجائے اس کو اعلیٰ بہت ہی اونچی فیس دے گا کہ تم نے میری چیر پھاڑ کری. تو یہ جیسے بیماری کی فکر ہو جاتی ہے انسان کو، اس طرح اپنے عیوب کی فکر پیدا ہو جائے. میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اب اس اصلاح کا پہلا قدم، یعنی سب سے پہلی بات تو غفلت کو دور کرنا، فکر پیدا کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھنے کے بجائے، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے کے بجائے وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ بھائی میرے اندر غلطیاں ہیں، عیوب ہیں، وہ کیا ہیں، ان کا جائزہ لے اور پھر اصلاح کی طرف بڑھے. ایک مرتبہ یہ روایت انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے خطاب کیا کہ اے نیک مرد کیا کر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ نیک تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. تو یہ اپنے بارے میں بھی، نیک کا لفظ بھی انہیں اچھا نہیں لگا. کیوں؟ اس لیے کہ باوجود ایک پیغمبر ہونے کے اپنا مراقبہ اپنی ذات کا کے اندر جو ان کو عیوب نظر آتے ہوں گے، ان کا مراقبہ کرتے تھے. تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھے بغیر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے, لیکن نیک بننے کی فکر کرے. اب نیک بننے کی فکر میں کرنے کے بعد جب اصلاح کے قدم بڑھائے گا اصلاح کی طرف, تو سب سے پہلا قدم ہے توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور باحاضر ہو کر اپنی سابق زندگی میں جو کچھ غلطیاں ہوئیں, گناہ ہوئے, ان گناہوں سے توبہ, یہ سب سے پہلا قدم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ ایسا طریقہ رکھا ہے کہ ساری عمر انسان کی گناہوں میں گزری ہو, کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں, لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر سچے دل سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی, میں اس پر نادم ہوں, شرمسار ہوں, اور میں آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں, اور میں آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. توبہ, یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اتنے آسانی سے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے کہ اگر 70 سال بھی گناہ میں گزرے اور آخر میں مرنے سے پہلے, موت آنے سے پہلے, جب موت آ جاتی ہے پھر نہیں, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, لیکن موت آنے سے پہلے اس نے اگر سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے توبہ کر لی, اور توبہ کے کیا معنی, یا اللہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں, یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا, یا اللہ جو کچھ کیا معاف کر دیجئے, 3 باتیں کہہ دے, 70 سال کے گناہ ختم ہو گئے. اور یہ فرما دیا گیا کہ التائب من الذنب کم لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ شخص جس نے گناہ کیا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں, جتنے گناہ کیے ہیں توبہ کے ذریعے سب مٹ جاتے ہیں. اس سے زیادہ آسان دین کیا ہوگا آپ بتاؤ, کہ غلطی ہوئی, گناہ ہوئے, بہت ہوئے, لیکن جب اصلاح کی طرف قدم بڑھایا تو کہہ دیا کہ اللہ میں نے بہت سخت گناہ کیے ہیں, مجھے معاف فرما دے, توبہ کی توفیق ہو جائے تو سب معاف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے روح, جب کوئی ان کے سامنے کہتا ہے حضرت میں تو بہت گنہ گار ہوں, فرماتے ہیں بھائی کیوں گنہ گار ہو, توبہ کر لو, ختم. کیوں ہر وقت اپنے آپ کو کہتے ہو گناہ گار ہوں گناہ گار ہوں, ارے اگر گناہ گار ہو توبہ کر لو بس, پھر اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کہتے ہو جب اللہ نے یہ دروازہ کھولا ہوا ہے. اور ایسے ایسے توبہ کرنے والوں کے واقعات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں بندوں کی. عربی کا ایک مشہور شاعر ہے ابو نواس, اور آزاد قسم کا شاعر تھا. جیسے آزاد قسم کے شاعر ہوتے ہیں ان کو زیادہ دین کی پرواہ نہیں ہوتی, اور اس میں غلط سلط باتیں بھی کہتے ہیں, اور عام طور سے ان کی شاعری جو ہے ابو نواس کی وہ مجازی عشق سے متعلق ہوتی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, خواب میں پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. کہا جی حیرت انگیز معاملہ ہو گیا, میں تو ڈرتے ڈرتے گیا تھا دنیا سے کہ پتہ نہیں مجھے میری ساری زندگی کیسے کیسے گناہوں میں گزری ہے, کب پتہ نہیں اس پر اگر میری پکڑ ہو گئی تو پتہ نہیں میرا کیا حشر بنے گا. لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں مجھے کچھ اللہ نے توفیق دے دی توبہ کی, تو میں نے دو شعر کہہ دیے, شاعر تھا تو دو شعر کہہ دیے. ان شعروں کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. کیا شعر تھے؟ شعر یہ تھے, رب یا رب ان کثرت ذنوب, یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بان عفوك اعظم. یا رب مجھے خوب پتا ہے, مجھے خوب پتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, بہت عظیم ہیں, بڑے بڑے گناہ ہیں اور کثیر بھی ہیں, لیکن ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں, جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, وہ آپ کے عفو و کرم سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے. یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان کان لا یرجوك الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم. اے پروردگار, اگر آپ کے بارگاہ میں معافی مانگنے والے صرف نیک ہی لوگ ہوں گے کہ وہی آپ کے بارگاہ میں آئیں اور آپ کی پناہ لیں, تو مجرم کہاں جائے گا؟ وہ کس کی پناہ لے گا آپ کے سوا؟ ان کان لا یرجوک الا محسن, اگر صرف نیک لوگ ہی آپ سے امید باندھ سکتے ہیں تو یہ مجرم جیسے, مجھ جیسے مجرم, وہ کس کی پناہ لیں گے؟ تو لہذا میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما دے. تو یہ شعروں کا مضمون تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان شعروں کی بنیاد پر مجھے میری مغفرت فرما دی. اب یہ شعر, ابو نواس بڑا شاعر ہے, اس کا دیوان بھی ہے, اس کے دیوان میں موجود نہیں ہے. یہ دیوان کے اندر یہ دو شعر موجود نہیں ہیں, دو نہیں ہیں بلکہ تیسرا بھی ہے, مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. وہ تیسرا بھی ہے, وہ شعر اس کے دیوان میں موجود نہیں ہے, کسی نے خواب میں دیکھا اور اس کو, اور خواب میں ابو نواس نے سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے, لہذا بتاؤ توبہ کرنے میں کیا دشواری ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ توبہ انسان ہر روز کرے, کوئی دن توبہ سے خالی نہ جائے. رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اگر دو رکعتیں نماز توبہ کی پڑھ لو تو اور بھی اچھا, ورنہ اگر نماز بھی جو فرض نماز ہے اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو, یا اللہ بہت بڑا مجرم ہوں, بہت بڑا گناہگار ہوں, پتہ نہیں میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں, مجھے یاد بھی نہیں, اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا مجھے علم بھی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم واغفر لنا ما تعلم فانک تعلم ما لا نعلم, کہ جو گناہ آپ کے علم میں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیے, وہ بھی معاف فرما دیجئے. اگر کوئی بندہ روز بلا ناغہ شام کو رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دو منٹ کا کام کر لے, تو پہلا فائدہ تو فوری یہ ہوگا کہ جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو گئے, نامہ اعمال سادہ ہو گیا, جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا وہ سادہ ہو گیا. روز کرے یہ کام تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے, ساتھ ہی یہ دعا بھی کر لیں, یا اللہ توبہ تو کر لی اور توبہ کے اندر میں نے ارادہ بھی کر لیا کہ آئندہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا, لیکن اپنے اس عہد پر, اپنی اس توبہ پر میں آپ کی توفیق کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا, تو یا اللہ مجھے توفیق بھی دے دیجئے کہ میں اس پر قائم رہوں اور مجھ سے گناہ آئندہ سرزد نہ ہو, چاہے وہ جانی गुनाह हो या माली गुनाह हो, जिस किस्म का भी हो, अल्लाह मुझे आइंदा उससे बचा लीजिए। यह है, क्या मुश्किल काम है ये, हर बंदा ये कर सकता है। अब बाद अवकात दिल में ख्याल पैदा होता है कि भाई अगर फर्ज करो रोज़ाना कर भी लिया, रात को अगले दिन फिर गुनाह करने शुरू कर दिए और फिर कर लिया, तो ये मैं आपसे अल्लाह ताला के भरोसे पर कहता हूँ कि जो शख्स रोज़ाना ये काम करेगा तो इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला उसको हिदायत पर ले आएंगे, जबकि तौबा के साथ अल्लाह की तौफीक भी मांगे इंशाल्लाह ले आएंगे। ठीक है, हो सकता है चंद दिन तक उसके हालात में कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली ना आए, लेकिन आखिरकार आकर रहेगी, आकर रहेगी, आकर रहेगी, जो ये काम पाबंदी से करे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। तो आज तो मेरी गुजारिश इस हद तक महदूद है कि सबसे पहले हम गफलत से निकलें और समझें कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, उसका जायज़ा भी लें और तौबा की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, कोई दिन तौबा से खाली ना हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, हमारे आमाल व अखलाक की इस्लाह फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबीही।